السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. امين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس وقت دوسرے رکوع کا مطالعہ ہمارے پیش نظر ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 سے اس وقت کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں. فرمایا کہ من اہتدا فانما یہتدی لنفسی، جو کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کی روش اختیار کی تو اس گمراہی کا وبال، اس کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہوں کا نہ اٹھائے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کسی رسول کو بھیج نہیں دیتے. تین باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے شاید میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو خیر کی طرف چلے چاہے تو شر کی طرف جائے. فرمایا گیا جو بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہونے کا فیصلہ خود کر لے تو اس کا وبال، اس کا نقصان خود اسی کے لیے ہوگا. اللہ نے تو انسان کو اختیار دے رکھا ہے، جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ الدہر کے بالکل آغاز میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، مراد ہدایت کا. اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکرا بنے. اب جو شکر گزار بنتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، وہ کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر رہا، معاذ اللہ، اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو گمراہی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، جو رائے حق کو جانتے بوجھتے چھوڑ رہا ہے، اس کا وبال، اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا. جیسے ایک حدیث کا ذکر بارہا آیا ہے، حدیث مسلم شریف کی، حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک تمام کے تمام سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو میری بادشاہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. دوسری بات یہاں ارشاد فرمائی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. 6 مرتبہ یہ بات قرآن کہتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مثلاً کہیں قرآن نے سورہ لقمان کے آخر میں یہ کہا کہ باپ سے بیٹے کے متعلق نہیں سوال ہوگا، بیٹے سے باپ کے متعلق، یعنی باپ بیٹے کا بدلہ نہیں بن سکے گا، بیٹا باپ کا بدلہ نہیں بن سکے گا. ہاں باپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی، اس کو جہنم سے بچانے کی فکر اور کوشش کی کہ نہیں کی، یہ تو پوچھا جائے گا. مگر اولاد کا وبال باپ اس کا بدلہ بن جائے، باپ کے گناہوں کا وبال اولاد پر آئے کہ وہ اس کا بدلہ بن، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، بی بی صفیہ سے فرمایا، اپنے خاندان کے لوگوں سے فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. قرآن کہتا ہے، یہ بخاری کی حدیث تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. یہ جو بعض غلط تصورات آج مسلمانوں میں آ گئے کہ بھائی ہم بچ جائیں گے کوئی ہمیں چھڑا لے گا، یہ تصور درست نہیں ہے. ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے، انبیاء اور صلحاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اللہ ہمارے حق میں ان کی شفاعت قبول فرمائے، مگر کن کے لیے؟ جو مستحق تو بنے نا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے من ابا، جس نے انکار کیا. بخاری کی حدیث ہے، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھے گا یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے والا جہنم میں جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. تیسری بات یہ فرمائی کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیا کرتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. اللہ نے انسانوں کو کبھی اندھیرے میں نہیں رکھا، پیغمبر آتے تھے، حق بات لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور ہدایت کا راستہ ان کے سامنے واضح ہوتا تھا. اب پھر بھی اگر قومیں اڑی رہیں تو پھر اللہ کا عذاب آیا. ہم بارہا پڑھ چکے، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے، معاف کیجئے گا سورہ آراف میں پڑھ چکے، سورہ ہود میں پڑھ چکے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کی اقوام کو ہلاک و برباد کیا گیا. کب؟ جب رسول آ گئے، پیغام پہنچ گیا، اتمام حجت ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب ان قوموں پر نازل ہوا. اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ایک اور قیمتی بات اللہ نے عطا فرمائی، فرمائے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مالدار لوگوں کو یہ حکم دے ڈالتے ہیں، یعنی اس دھندے پر لگا دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہاں وہ شرارتیں کرتے ہیں، فحق علیہ القول، پھر ان پر قول یعنی اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس کو غارت کر دیتے، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. قوموں کے اندر یہ بگاڑ اوپر والوں کی طرف سے نیچے آتا ہے. اوپر والوں سے مراد معاشرے کے حکمران طبقات، با اثر طبقات، عام زبان میں چودھری، وڈیرے، جاگیردار کہہ لیں یا حکمران کہہ لیں، یہ جو صاحب اثر ہوتے ہیں کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں، ان کے دھندوں کے نتیجے میں نیچے والے بھی مصیبت میں آتے ہیں. اللے تللے، فضول رسومات، فضول اخراجات، بے جا قسم کی چیزیں، یہ اوپر والوں سے شروع ہوتی ہیں پہلے اور نیچے والوں کے لیے مصیبت بنتی ہیں. آج اس آدمی کے لیے روٹی دو وقت کی کمانا، 9 کروڑ افراد، یو این او کی، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 9 کروڑ افراد سے زیادہ لوگ اس پاکستان میں دو وقت کی روٹی بمشکل ان کو ملتی. ٹھیک، اب اس آدمی کی جس کو روٹی نہیں ملنی مصیبتیں کیا ہیں؟ اس کو بیٹی کو جہیز بھی دینا ہے نا، اس نے بچے پیدا ہو تو ان کی سالگرہ بھی منانی. یہ کہاں سے آتا ہے؟ جو روٹی نہیں کھا سکتا کہاں سے منائے گا یہ چیزیں؟ وہ جہیز کے انتظام کہاں سے کرے گا؟ یہ تو ان، معاف کیجئے گا، حرام خوروں کی حرکتیں ہوتی ہیں جو کروڑوں اربوں روپے اس طرح کے دھندوں پر بہا دیتے ہیں اور نیچے والوں کے لیے مصیبتیں بناتے ہیں. تو یہ اللے تللے کرنے والے، مال کو بیجا اڑانے والے، بے دردی سے خرچ کرنے والے، نئے نئے اخراجات کو پروموٹ کرنے والے، پھیلانے والے، یہ ہیں نافرمانیاں جو پھر اوپر سے نیچے والوں کے اندر بھی سرایت کرتی ہیں. کہاں وہ عالم ہے اس قوم کا؟ کتنی ہلاکت ہو گئی کراچی میں پچھلے 10 دن میں؟ 100-150 افراد لقمہ اجل بن گئے. ذرا سوچے تو صحیح، یہ تو وہ ہے جو کسی دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں، گولیوں کا اور دستی بموں کا. ایک عظیم اکثریت ہے جو بیچاری خودکشیاں کر رہی. ایسے کے اندر کچھ لوگوں کو کیا دھندے پڑے؟ معاف کیجئے گا، بات تو ذرا تلخ ہے. مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے نا ہم لوگ 23 مارچ کو، اور کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ فائرنگ ہو رہی تھی. سوچئے ایک ایک گولی کتنے روپے کی آتی ہے؟ کل ایک صاحب نے میں نے پوچھا، بس سب سے کم والی بھی 46 روپے کی ایک گولی آتی جو چلتی ہے، کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی جو پسٹل ہے. تو یہاں تو ریپڈ اور کلیشن کو پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جس غریب کے گھر میں روٹی نہیں اس میں کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کرکٹ کا معاملہ پتہ نہیں اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. مجھے پتا ہے میری بات بہت سخت لگے گی لوگوں کو، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں اس قوم کا. اور بھائی کرکٹ کسی نے حرام نہیں کہی، لیکن کیا سارے شب و روز سارا دین ایمان کرکٹ بن گیا؟ اللہ اکبر کی صدائے واہ کلیشن کو، اللہ اکبر کی صدائے مغرب کی نماز واہ گولیاں چل رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس قوم کی بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے رسول کے ناموس پر بھی آنچ آئی، اب ہماری کتاب کے اوپر بھی آنچ آ گئی نا، کتاب کو بھی جلا دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارے اصل مسئلے تو یہ تھے، لیکن بس وہ جناب وہ اخراجات کے اللہ تللے، شادی بیاہ کے اللہ تللے، ویلنٹائن ڈے کے نام پر، بسنت کے نام پر خرچے فضول، یہ وہ، چند لوگوں کی دولت ہوتی ہے اس طرح کی. عظیم اکثریت تو افورڈ نہیں کر سکتی، اس کو 9 کروڑ آدمی کو 2 روز کی روٹی نہیں مل رہی. یہ ہے جو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے مالدار طبقات کو اسی طرح کی حرکتوں پر لگا دیتے ہیں، اور وہ علامت ہوتی ہے کہ وہ تباہی کا معاملہ آنے والا ہے. فدمرناہ تدمیرا، پھر وہاں کے لوگوں کو، بستی والوں کو، ہم حالات کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے، خوف آخرت عطا فرمائے. بھائی یہ مسئلہ، یہ فائرنگ کرنے کا نہیں ہے موقع، یہ رجوع اللہ کا موقع ہے، اللہ کے سامنے رونے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا موقع ہے. مصیبت ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی، مگر ہماری حرکتیں بھی ساتھ ساتھ نیگیٹولی منفی انداز میں بڑھتی چلی جا رہی. ورنہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر، ان معاملات کو دیکھ کر تو دل میں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے. معاف کیجئے گا، شاید اب 10-12 ہلاکتیں تو ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اخبار بھی نہیں دیکھتے ہم لوگ، 10-12 والا تو دیکھتے نہیں. ہاں ریمنڈ ڈیوس گیا، اگلے دن 45 لوگ مارے گئے تو ہم نے کہا کچھ ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا. اور روزانہ کراچی میں 10-12 مر رہے ہیں، مسئلے کوئی نہیں. یہ بے حسی نہیں ہماری، کرتا ہے ہمارا دل اس پر کہ نہیں، وہ آنسو آنکھوں سے ٹپکتے کہ نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے وہ گڑگڑاتے کہ نہیں گڑگڑاتے. یہ میں اور آپ اپنا جائزہ تو لیں، اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر رہے تو باقی دوسروں کو میں کیا بے حس کروں، میں تو خود بے حس ہوں. اگر میرے ہاتھ نہیں اٹھتے، میری زبان پر استغفار نہیں آتی، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ان حالات پر مجھے اگر کڑن نہیں ہوتی، ان کے حل کے لیے کچھ میرے اندر جستجو پیدا نہیں ہوتی، تو میں ہی بے حس ہوں. میں باقی اور کسی کو کیا کہہ سکتا، میں اپنا جائزہ تو لے لوں، میں اپنا معاملہ تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لوں، کیونکہ میری موت تو ابھی آ سکتی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے. تلخ باتیں، ابھی تو پاکستان انڈیا کا فائنل بھی ہونا ہے بھائی، ہماری ساری جنگ تو کرکٹ کے میدان میں ہوگی نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ابھی میں ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا، محلے کے ان کے گھر پہ میں تھا، میرا خیال ہے چھٹی ہو جائے گی اس دن تو، اور نہیں بھی ہوگی تو ویسے ہی لوگ کر لیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں، سب سے بڑا مسئلہ کیا، ورلڈ کپ آ جائے ہمارے پاس. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ آ جائے ہمارے گھروں میں، اللہ کی کتاب آ جائے ہمارے گھروں میں، اللہ کے رسول کی تعلیم آ جائے ہمارے گھروں میں، اللہ کا خوف آ جائے ہمارے دلوں میں، آخرت کی فکر آ جائے ہمارے دلوں میں. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں سے تو یہ بات کہیں گے بھائی، آج میں شیئر کر ہی لوں، 2 سال پہلے پرچی آئی تھی، پتہ نہیں 2020 کا میچ تھا کیا تھا، مولوی صاحب دعا کرا دیں پاکستان کرکٹ میں جیت جائے. یہ پرچی نہیں آئی، دعا کرائیں کہ خودکشیاں رک جائیں، یہ کبھی نہیں آئی پرچی. دعا کرا دیں بچے کے مارکس اچھے آ جائیں، یہ پرچی آتی ہے جمعے میں. بھائی بچے ہمارے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابی دے، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. یہ پرچی نہیں آتی کہ دعا کریں ہلاکتیں کم ہو جائیں، یہ نہیں آتی پرچی کبھی. دعا کریں کہ ہمارے خودکشیاں ختم ہو جائیں، دعا کریں کہ ہم سود خوری چھوڑ دیں، دعا کریں کہ ہم حرام خوری چھوڑ دیں، دعا کریں کہ ہم بے حیائی چھوڑ دیں، دعا کریں کہ ہم 5 وقت کے نوازی ہو جائیں. وہ تو مولوی بےچارے کو خود یاد آتی تو کرا لیتا ہے وہ دعا، اس کی پرچی نہیں آئی. ہاں بیماروں کی آتی ہے، ہم کوشش کرتے دعا کرانے کی، اللہ سب کو ایمان کی طرح شفا دے، مگر پرچی آتی ہے کرکٹ میٹ میں، میچ میں کامیابی کے لیے، ابھی تو نہیں ہے اس سال، صحیح ہے. لیکن بھائی اللہ کے بندوں، یہ میرا آپ کا اصل مسئلہ نہیں ہے، میرا آپ کا اصل مسئلہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ تو ناراض ہوا ہوا ہے ہم سے، کیا ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ دیکھ لیجیے چاروں طرف، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے، اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اور ہمارے معاملے کو اللہ اپنی ذات کے ساتھ صحیح طور پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرمائے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور جان رکھو کہ تمہارا رب تو خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اور ان کی خوب خبر رکھنے والا بھی ہے. جو کچھ کر رہے ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے، کل اللہ کے سامنے پیشی تو ہو کر رہے گی. اس کے بعد 2 اگلی آیات ہیں جس میں پھر ایک دہرایا جا رہا ہے پیغام کو، اور وہ ہے کہ طے کر لو کہ تمہیں دنیا بنانی ہے کہ آخرت بنانی ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہے گا، جس کو چاہیں گے ہم دے دیں گے، جس کو چاہیں گے دے دیں گے، صحیح. لیکن آخرت میں فرمایا جہنم تیار ہے اس کے لیے، اور آگے فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں، ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کی کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ مؤمن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی یہ سعی، یہ کوشش قبول کی جائے گی. مجھے یاد آ رہی بات پہلے بھی آ چکی ہے، ہم دوبارہ دہرائے دیتے کیونکہ قرآن نے بار بار دہرایا ہے اس کو. جو دنیا چاہے گا جس کو چاہیں گے دے دیں گے، دنیا چاہنے پر بھی مل جائے گی، آخرت محض چاہنے سے نہیں ملے گی. جو آخرت چاہے کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور مومن بھی ہو یہ ہے جن کی کوشش اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. ٹھیک ہے, ایک بات پہلے بھی شیئر کی تھی, ہم رزق کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں, حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے, بات پہلے بھی آ چکی ہے. رزق کی پرواہ نہ کرو, کوشش کرو ضرور, پرواہ نہ کرو, وہ ضرور ملے گا کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے. مغفرت کی پرواہ ضرور کرو, مغفرت کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے نہیں کیا ہے, تبھی تو جہنم بنائی. رزق کا وعدہ کافروں سے بھی ہے, جانوروں سے بھی, ہر ایک کو دے گا اللہ, اس کی ٹینشن مت لو, اس کی پریشانی مت لو. مغفرت کا وعدہ اللہ نے ہر ایک سے نہیں کیا, اس کی فکر کرو. ٹھیک ہے, آج ہم جنت تو سمجھتے ہیں ہماری جیب میں پڑی ہوئی, مسئلہ ہی کوئی نہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں, لیکن رزق کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں, اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کو بھی بھول جاتے ہیں. معاملہ الٹا ہے بھائی, اللہ کہتا ہے کہ رزق طے ہے, ضرور ملے گا, ٹینشن مطلب کوشش ضرور کی جائے, لیکن مغفرت ہر ایک کے لیے طے نہیں ہے, اس کی فکر کرو, اس کی حصول کی کوشش کرو. آگے فرمایا, ہر ایک کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ آپ کا رب ہے اس کے فضل سے عطا کرتے ہیں, اور اللہ کی یہ عطا جو کہ دنیا میں ملنے والی کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین سب کو عطا فرما رہا ہے, یہاں سب کو ملے گا مگر وہاں سب کے لیے نہیں, وہاں کی فکر کرو. اللہ ہمیں آخرت کے یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ ہم نے بعض کو بعض پر درجات بلند دیے, کسی کو خوبصورتی زیادہ دی, کسی کو مال زیادہ دیا, ٹھیک ہے, کسی کو مکان بڑا دیا, کسی کو چھوٹا دیا, ان کے چکروں میں نہ پڑو. اصل بات کیا ہے, وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, آخرت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے بھی, اور بڑی ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے بھی. اصل معاملہ کہاں کا ہے, آخرت کے درجات کی بلندی کا, اور آخرت کی فضیلت کا, وہ ہے جو تمہارے اختیار میں. کوئی گورا پیدا ہو گیا, اس بنیاد پر کوئی ثواب نہیں اس کے لیے, کوئی کالا پیدا ہو گیا, اس بنیاد پر کوئی عذاب نہیں, کوئی مالدار گھرانے میں پیدا ہوا کوئی ثواب نہیں, کوئی غریب کے گھر میں پیدا ہوا کوئی گناہ نہیں, کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا کوئی ثواب نہیں, کوئی بنگلہ دیش اور پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہو کوئی گناہ نہیں. یہ کسبی شے نہیں, کیا مطلب, یہ انسان کے اختیار میں نہیں. کالا پیدا ہونا, گورا پیدا ہونا, امیر کے گھر میں پیدا ہونا, غریب کے گھر میں پیدا ہونا, امریکہ میں پیدا ہونا, پاکستان, اس میں کسی کے اختیار ہی نہیں, اس میں کوئی ثواب اور عذاب نہیں, اس لیے اس بنیاد پر کوئی درجہ بندی کا تصور اسلام میں نہیں. سارے کے سارے آدم کی اولاد اور اللہ کی مخلوق ہے, اس ناطے سب بالکل برابر ہیں. ہاں, تقوی کا میدان, نیکی کا میدان, خیر کا میدان, اللہ کی رضا کے حصول کے میدان میں اور اخلاقیات کے بڑھنے کے میدان میں موقع کھلا ہے, جو چاہے آگے بڑھے. ان درجات کی فکر کرو, یہ انسان کے بس میں ہے. گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی, وہ تمہارے اختیار میں. حضرت بلال کے پاس تقویٰ تھا, ٹھیک ہے, مال نہیں تھا, ٹھیک ہے, خوبصورت نہیں تھی, ٹھیک ہے, اونچا خاندان نہیں تھا, مگر ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں. کیوں, تقویٰ ہے. اور ابو لہب کے پاس خوبصورتی ہے, مال ہے, خاندان ہے, چودھری ہے, سب کچھ ہے, مگر تقویٰ نہیں ہے. قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ ہلاک برباد ہو جائے, نہ مال اس کا کچھ کام آیا, نہ اس کے اولاد اور کچھ اور کمائی اس کے کام آئی. آگے فرمایا کہ دیکھو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا, ورنہ تم بے حال اور بے مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے. یہ دو رکوع مکمل ہوئے سورہ بنی اسرائیل کے. تیسرا اور چوتھا رکوع بہت پیاری, بہت قیمتی معاشرتی ہدایات اس مقام پر عطا کی گئی ہیں, اور اس کا ہم پورا پورا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے آج بھی اور آئندہ کے ایک دو نشستوں میں بھی. کیوں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں مختلف صحابہ کی مختلف اعتبارات سے اہمیت اور فضیلت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں تفسیر میں امام مانے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, عبداللہ بن عمر حدیث میں امام مانے جاتے ہیں, عبداللہ بن مسعود فقہ میں امام مانے جاتے ہیں, اور ساری فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود کے تحت چل رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مختلف صحابہ کی مختلف فضیلتیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام صحابہ میں, وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر, اب جو دو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4, اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ تورات کے جو بڑے بڑے 10 احکامات تھے اس کا قرآنک ورژن ہے. قرآن میں وہ بات یہاں پر آ رہی ہے. تورات کے 10 کمانڈمنٹس بہت مشہور ہے, 10 کمانڈمنٹس آف تورات, ایک ڈاکیومنٹری بھی اس نام پر بنی تھی. تو 10 احکامات جو بڑے بڑے تورات میں دیے گئے تھے, جو پچھلی کتاب تھی شریعت والی, وہی تورات کے 10 احکامات ادھر بھی بیان کیے گئے قرآن حکیم میں, اور معاشرتی سطح پر یہ بہت قیمتی ہدایات ہیں. اچھا رکھ بھی سمجھ لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں معراج کا ذکر تھا، کچھ عرصے بعد ہجرت ہونی ہے، ہجرت کا ذکر بھی آگے چل کر آئے گا، اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، وہاں ایک نئی امت تشکیل پا رہی ہے، انصار مہاجرین کے مجموعے کے نتیجے میں ایک نئی امت تشکیل پا رہی، ایک نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے. اس اسلامی معاشرے کے لیے کیا معاشرتی ہدایات ہیں، کیا سوشل گائیڈ لائنز ہیں، وہ یہاں عطا کر دی گئی. تو یہ ربط ہے، یہ ربط ہے. اس صورت کے آغاز میں معراج کا ذکر، کچھ ہی عرصے بعد ہجرت ہوئی اس کے، آگے ہجرت کا ذکر بھی آئے گا، بنی اسرائیل کا ذکر بھی آئے. کیوں؟ مدینہ میں یہودی آباد تھے، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، ان سے بھی سامنا ہوگا، اور مدینہ میں مسلمانوں کو ایک نیا معاشرہ تشکیل پانے کا موقع میسر آئے گا. تو اس سطح پر، معاشرتی سطح پر، سوشل لیول پر گائیڈ لائنز ہیں، ہدایات ہیں جو اس مقام پر عطا کی جا رہی ہیں. فرمایا کہ وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ، بہت قیمتی ہدایت ہے، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اور مکمل ان دو رکوں کا مطالعہ کریں گے. وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، یہ حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اس پہ تو ابھی ہم بات کریں گے، لیکن بات شروع ہوئی اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا. اسلام جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے وہ چند گھنٹوں یا چند امور تک محدود نہیں ہے. ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24 گھنٹے کے لیے ہمارا معبود ہے، تو اللہ کی یہ عبادت بھی 24 گھنٹے مطلوب ہے. مسجد میں بھی اللہ کو بڑا ماننا، بارہا یہ باتیں آئی، دکان پر بھی، معاشرت میں بھی، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، معاملات زندگی میں بھی اللہ کو بڑا مان کر اللہ کی ماننی ہے. جیسے ایک ایک مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایسے ہی پورے مسلمان معاشرے سے تقاضا یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی اللہ ہی کی عبادت کرنا. جو ذات اللہ کی معبود ہے تمہاری انفرادی سطح پر، وہی ذات معبود ہے تمہاری اجتماعی سطح پر بھی. تو جب معاشرتی ہدایات کا بیان شروع ہوا تو توحید کا ذکر پہلے آ گیا، شرک کی نفی پہلے آ گئی کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. توجہ سے سنیے گا، نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر قائم رکھے، چلے گئے ہیں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے، اور اگر زندہ ہو تو توجہ سے سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت کوتاہی ہمارے اس معاشرے میں، 5 مرتبہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا، 5 مرتبہ کم و بیش قرآن. اتنی مرتبہ بیوی کا حق بھی بیان نہیں ہوا، اتنی مرتبہ اولاد کا حق بھی بیان نہیں ہوا. اور یہ شادی شدہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ توجہ سے سنیں، اتنی مرتبہ بیوی کا حق بھی بیان نہیں ہوا جس کو ترجیح دی جاتی ہے ماں کے اوپر، اتنی مرتبہ اولاد کا حق میں بیان نہیں ہوا جن کے پیچھے پڑ کر اور لگ کر ماں باپ کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اور علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دی جائے گی، باپ کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دی جائے گی. وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کم و بیش 5 مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا قرآن میں. اس میں ریزیمبلنس کیا ہے، مماثلت، یکسانیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے نا، لیکن ماں باپ کے لیے بھی رب بیانی کا لفظ آیا ہے. آگے چل کے دعا آئے گی بھی، رب ارحمہما کما رب بیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما کما رب بیانی، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا. رب اصلاً کون ہے؟ اللہ. لیکن ظاہری اسباب میں ہماری پیدائش کا اور پرورش کا ذریعہ بنتے کون ہیں؟ ماں باپ. رب حقیقی اللہ، جیسے شافی کون ہے، شفا دینے والا کون؟ اللہ. مگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا دوائی لینے کے لیے، تو رب حقیقی تو اللہ ہے، لیکن مجازی معنوں میں کہہ لیں، ظاہری اسباب کے معنی میں کہہ لیں، ہماری پرورش کا ذریعہ اور پیدائش کا ذریعہ ماں باپ بنے. یکسانیت رب کی اور ماں باپ کی. رب دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، ہم سے کوئی توقع واپس ملنے کی نہیں کرتا. ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپائے چلے جاتے ہیں. کچھ کے بچے مر بھی تو جاتے ہیں, چھوٹی عمر میں بھی, تھوڑا بڑی عمر میں بھی, کمانے سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے, مگر ماں باپ پھر بھی کھپائے چلے جاتے ہیں. ربی دیے چلا جاتا ہے, ماں باپ بھی کھپائے چلے جاتے ہیں بغیر کسی توقع کے. اور تیسری بات توجہ سے سنیے گا, عظیم اکثریت انسانوں کی اللہ کی نعمتوں کو انگلش میں کہتے فور گرانٹیڈ لے لیتی ہے, جس کو اردو میں ہم شاید کہتے مال مفت, استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ماں باپ کے بھی احسانات استعمال کیے چلے جاتے ہیں, شکر گزار نہیں بنتے. یہ بعض علماء نے یہ یکسانیت جو ہے, یہ ریزمبلنس جو ہے, مشابہت رب العالمین اور ماں باپ میں, اس کو بیان کیا. پانچ مرتبہ قرآن کہتا ہے تمہارے رب, ہمارے رب کے فوراً بعد پانچ مرتبہ قرآن ہمارے ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتا ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اور آگے کیا فرمایا, اما یبلغن عندك الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہنا. یہ اف عربی کا ہے, اردو والا اف نہیں, وہ تو پہلے میں کاٹا چکا تو اف نکل جاتا ہے زبان سے, یہ وہ اف نہیں. یہ کیا ہے, ہوں, یہ ہے ترجمہ اس کا. اب یہ لکھا ہوا ترجمہ نہیں ملے گا, سمجھ سب کو آ گیا نا, ہوں, یہ بھی نہیں کہنا ماں باپ کو, خاص طور پر کب, بڑھاپے میں. کیوں, بڑھاپے میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ بچپنے والی ضد آ جاتی ہے, چڑچڑاہٹ, ٹھیک, اور ہم اپنی جوانی کے جوبن پر ہوں تو ہمارے اندر اکڑ زیادہ آ جاتی ہے. مشکل موقع ہے. اس خاص موقع کو خاص سبق قرآن نے ذکر کیا, دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف یعنی ہوں بھی نہ کہنا. ایک بات, ولا تنہرہما, نہ انہیں جھڑکنا. آج ماں باپ کی پرچے آتی ہے, گالیاں دیتی ہے اولاد, انا للہ و انا الیہ راجعون, ڈوب مرنے کا مقام. آج کوئی اولاد اپنے آپ کو پھننے کا سمجھتی ہے, 2 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہوں, 10,000 روپے ماں باپ کو دیتے, بہت بڑا احسان کیا. کوئی احسان نہیں تمہارا, تم اور ہم کیا ہے, اگر یہ اٹھا کے پھینک دیتے کہیں, اٹھا کے کیا کر لیتے, کہاں تڑپ رہے ہوتے, سڑ رہے ہوتے کسی جگہ پر کچھ کچری کنڈی کے اوپر. آج جو کچھ تم ہو ظاہر کے اعتبار سے تمہارے ماں باپ تو ذریعہ ہو, کس بات کا جھڑکنا ہو. ولا تنہرہما, نہ جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما, ان سے نرمی سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. ایک ہندو بنیا تھا, ہندو بنیا آپ کو پتا نا, اپنے اکاؤنٹس اور حساب کتاب میں بڑے پکے ہوتے. تو ایک بنیا ہو گیا بوڑا, اس کا بیٹا تھا جوان, بنیا نے کہا بیٹا یہ کام کر دے. بیٹا اس نے کہا میں نہیں کرتا. یہ چوتھی دفعہ کہا تو کیا ہے, میں منع کروں تو سمجھ نہیں آ رہی تمہیں. تو اس نے کہا ایک منٹ رک جا. وہ گیا اپنے اسٹور روم میں, پرانی سی الماری میں سے پرانی سی چوپڑی, پہلے چوپڑی کہتے تھے نا, رجسٹر نکالا اور اسے کہا بیٹا فلاں سن کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تو 3 سال کا تھا اور تو نے 27 مرتبہ ایک بات کی ضد کی تھی. پکا تھا نا اپنے حساب کتاب کو, کتنی مرتبہ, 27 مرتبہ تو نے ایک بات کی ضد کی تھی. آج میں نے 3ری مرتبہ مطالبہ کیا تو چلا اٹھا, میں نے 27ویں مرتبہ کے بعد بھی کچھ جھڑکا نہیں تھا, میں نے کہا بچہ ہے جانے تو ضد کر رہا ہے. تو بیٹا آج میں ضد پر آ گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے, تو تم نے مجھے جھڑک دیا جبکہ میں نے 27ویں مرتبہ کے بعد بھی تجھے جھڑکا نہیں تھا. اچھا اور کیا کہتا ہے قرآن, وقف لہما جناح ذل من الرحمہ, اپنے کاندھوں کو عاجزی سے اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا کر رکھنا. کیا مطلب عاجزی, ان کی ساری نرمی, شفقت, ادب, احترام, جو الفاظ کہیں وہ کم, جھکا کر رکھنا اپنے آپ کو. یہ سارا کچھ بھی کر لو تو اپنے آپ کو ترم خانہ سمجھنا, کوئی پھنے خانہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا احسان ماں باپ پر کیا, تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اچھا جمعے میں تو سارے مرد ہی بیٹھے ہوئے نا, اچھی طرح جان لیں, شادی شدہ بھی غیر شادی شدہ بھی, ایک مرد کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ماں کسے کہتے ہیں. ایک مرد کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ماں کسے کہتے ہیں. قرآن نے ماں کو کس طرح بیان کیا, سورہ لقمان میں, حمل کی مدت میں اٹھائے پھرنا, ولادت کی تکلیف کو برداشت کرنا اور اس کے بعد اس کی پرورش میں اپنے آپ کو کھپانا, مرد کو کبھی سمجھ میں آئی نہ, مجھے آئے گی نہ آپ کو آئے گی, مرد ہے, مرد کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. تو اتنا کچھ بھی کر لو, ہوں بھی نہ کہنا, جھڑکنا مت، نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے جھکائے رکھنا، اس سب کے کرنے کے بعد بھی تم حق ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب دعا کرو کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما دے، جیسا کہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے شفقت سے مجھے پالا تھا. بہت پیاری دعا ہے. ماں باپ زندہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، ماں باپ انتقال کر جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج. یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. جو چلے گئے ان ماں باپ کے لیے بھی کرنی، اور جن کے ماں باپ زندہ ان کے لیے بھی کرنی. مگر آج ہماری نسلیں جن اسکولوں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، ہم میں بھی مل پڑا ہے. وہاں پوچھتے بیٹا ماں باپ والی دعا یاد ہے؟ دعا تو یاد نہیں. اور چار بچے ایم بی اے کرنے والے، وہ کہتے سر آپ تو پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اتنے سالوں کے بعد یہ یاد دلایا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حیرت مجھے بھی ہوئی، آپ کو بھی ہوئی ہوگی. مسلمان بچے اس شہر کراچی کے ایم بی اے کرنے والے، بہت اچھے انسٹیٹیوٹ کے نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ آپ نے تو پہلی مرتبہ بہت سالوں کے بعد کسی نے ہمیں یاد دلایا کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، یہ تو قرآن کا حصہ ایک اعتبار سے مکمل ہوا. چند احادیث سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم ہے. ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے اور ان کی ناراضگی تمہیں جہنم لے جا سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، چند بد دعائیں فرمائیں. ایک بد دعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے. سارے فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور تمام انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین رد ہو سکتی ہے؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ اس کے سامنے بڑھاپے کی حالت میں ایک یا دونوں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. ٹھیک، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے ماں باپ مشرک بھی ہوں تب بھی ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا، ان کی خدمت کرنی. غلط بات نہیں ماننی، غلط بات نہیں ماننی. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اگر ماں باپ تجھ پہ زور ڈالیں گے تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر، اللہ فرما رہے ہیں، تو ان کی بات نہ ماننا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں بھلا سلوک کرتے رہنا. ہوں ان کو بھی نہیں کہنا چاہے مشرک ماں باپ ہوں، ہمارے تو مسلمان ہیں. ٹھیک، اور ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، باتیں تو بہت ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ستانا ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے، محلے کے لوگوں نے دیکھا ایک شخص اپنے باپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ رہا ہے. جب گھسیٹ رہا تھا تو باپ چپ تھا. چھ یا سات قدم ہو گئے تو باپ نے کہا بیٹا بس، اس سے آگے مت جائیے. تو لوگ بھی پریشان، بیٹا بھی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، ساتویں قدم سے پہلے کیوں نہیں بولا، ساتویں قدم پر کیوں بولا؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی کیا تھا، سات قدم تک میں نے گھسیٹا تھا، وہ تو مجھے مل گئی، اگر تو نے آٹھواں نواں دسواں لیے تو تیری اولاد تجھے یہاں تک لے کے جائیں گے. اچھا، کچھ نہ ہنجار ہوتے ہو کہتے ہم شادی نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بھی نہیں ہوگی تو ہمیں سزا نہیں ملے گی. اللہ اس بات کا پابند نہیں کہ تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہیں سزا دے، اللہ محلے کی لڑکوں کو بھی تمہارے پیچھے لگا سکتا ہے، کچھ اور ذرائع سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے. ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا دین. اور وہاں کی تہذیب کیا ہے؟ مدرس ڈے سال میں ایک مرتبہ ماں کو یاد کر لو، فادرس ڈے سال میں ایک مرتبہ باپ کو یاد کر لو، اولڈ ہومس ایجی سینٹر میں باپ کو چھوڑ دو، ماں کو چھوڑ دو، فلا فلا جگہ پہ ماں باپ کو چھوڑ دو، مغرب میں کیا ہے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دو اور عیاشی کرو. فیملی سسٹم ختم، فیملی انسٹیٹیوشن برباد، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ دین نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے، دین نے اللہ کی رضا میں جو ہے وہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں بتائی. خدا رام اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرے، ورنہ دنیا میں بھی لعنت پڑے گی، آخرت میں بھی لعنت پڑے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے ماں باپ سے معافی مانگتے ہوئے. اگر قیامت کی ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کا حوصلہ ہے تو جاؤ جو چاہو، اور اگر قیامت کی ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں تو آج جا کے ماں باپ سے معافی مانگ لیں.
کریں گے انشاءاللہ، ورنہ اسی حالت میں موت آ گئی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ جن کی حیات ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اور جن کے ماں باپ چلے گئے تب دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، صدقہ جاریہ بھی ہے، انسال ثواب بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت پوری کر لیں سے ترجمہ، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک رہو گے، سعادت مند رہو گے، اچھے اعمال کرتے رہو گے تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے. کیا مطلب؟ ممکن ہے بعض اوقات ماں باپ کوئی ایسا مطالبہ کریں گے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیں گے تو بات نہیں مانی جائے گی. وہ کوئی ایسا مطالبہ کرے ہو تو جائز مگر عمل کرنا ممکن نہیں. مثلا کسی کے ماں باپ جو ہے تقاضا کرے بیٹا 10 لاکھ کی گاڑی لا کے دو، اب اس کی تنخواہ نہیں ہے تو وہ تو عمل نہیں کر سکتا، اس پر بھی گناہ نہیں ہوگا. بعض اوقات والد صاحب، ذرا دلچسپ مثال ہو جائے گی، ان کو ہے ہارٹ کا پرابلم اور وہ کہہ رہے بیٹا وہ زاہد نہاری والے سے نہاری لیا اور اس میں جو ہے وہ مغز بھی ڈلوا لینا، نلی بھی ڈلوا لینا. اب یہ کھانا حرام تو نہیں ہے مگر آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر ابا نے یہ کھایا تو طبیعت تو بگڑنی پڑے گی. اب جیسے تیسے بھی ان کو سمجھانا ہے لیکن یہ حرکت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس پر عمل ہوا تو ابا کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا پڑے گا. تو بعض اوقات مطالبہ شریعت کے خلاف ہوگا عمل نہیں کرنا، بعض اوقات مطالبہ جائز ہوگا لیکن عمل کرنا ممکن نہیں، تو ایسے میں کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. دو جملے صرف اس حوالے سے، ذکر تو آگے درمیان میں کرکٹ کا بھی، باقی باتیں ہوتی رہیں گی. امریکہ میں اس ملعون پادری نے قرآن حکیم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے اچھا کیا، احتجاج کیا، مسلم ممالک نے کیا، اچھی بات ہے، اچھی باتوں میں سپورٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں پاکستان کے پادریوں نے بھی اس کو غلط قرار دیا، بالکل صحیح کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ہم ضرور کہیں گے، اس امریکہ سے مطالبہ کریں گے کہ تم فریڈم آف اسپیچ پہ یہ حرکتیں کی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت دیتے ہو، ٹھیک ہے. اسی قرآن کے ایک دیت والے حکم پر تم نے اپنے ریون ڈیوس کو چھڑوایا، وہ غلط استعمال ہوا ایک الگ بحث ہے. اسی قرآن کے ایک دیے ہوئے قانون کو تم نے استعمال کر لیا اپنے ایک بندے کو چھڑانے کے لیے، اور اسی قرآن کو جلانے والے کے خلاف تمہارا کوئی اقدام نہیں. تم دوغلے ہو، دغا باز ہو، تمہارا کالا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اور ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ کبھی ناموس رسالت، کبھی اب قرآن حکیم کا معاملہ. کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم اٹھیں گے؟ اللہ ہمیں اٹھنے کی توفیق دے، رجوع کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.